اشرح لي صدري ويسر لي ربي زدني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما تراویح میں آج پانچویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے. چوتھے پارے کے آخر میں سورۃ النساء ہے. سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے متعلقہ حقوق کا ذکر فرمایا ہے. عورتوں کے متعلق جس قدر حقوق اللہ تعالی نے کلام پاک میں بیان فرمائے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں موجود ہے، اس سے زیادہ عزت دنیا کے کسی قانون میں خواتین کے لیے حاصل نہیں ہے جو عزت اللہ اور اس کے رسول نے خواتین کو عطا فرمائی ہے. چنانچہ سورۃ النساء میں خصوصاً عورتوں کے متعلقہ احکام کا ذکر ہے. سب سے پہلے حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ دیا کہ جو یتیم لوگ ہیں ان کے مال ان کو دے دیا کرو اور ان کے مال میں ان کو نقصان مت پہنچاؤ. ہوتا کیا تھا کہ کسی کے تربیت میں اگر کوئی یتیم بچے ہوتے تھے تو وہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے تھے. اگر یہ لوگ زیادہ ہوتے وہ کم ہوتے تقسیم برابر کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا مت کرو، یا ان کی اچھی چیزیں اپنے پاس رکھ لیتے، اپنی کھوٹی چیزیں ان کے سامان میں داخل کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیموں کے مال میں زیادتی اور گڑبڑ نہ کرو. اور دوسری جگہ آگے چل کر فرمایا کہ جو یتیم کا مال ناجائز طریقے سے استعمال کرتا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کو انڈھیلتا ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ یہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرے اور آخرت میں جہنم میں چلا جائے، یا اپنے آپ کو یتیم کے مال سے بچائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا. وہ یتیم کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ رشتہ دار کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کام کرنے والے بچے بچی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. کسی بھی صورت میں اگر کسی کے گھر میں کوئی یتیم بچہ یا یتیم بچی ہے اور وہ اللہ کے رضا کے لیے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بہترین گھرانہ ہے. اور بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہو اور اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے. فرمایا اگر کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں دے گا جتنے اس ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اپنی سخت دلی کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول دل بڑا سخت ہے، اس کے نرم ہونے کا علاج کیا ہے؟ فرمائے کسی بھی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نرم فرما دیں گے۔ تو پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ یتیم کا مال اسے دے دیا کرو۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے نکاح کے سلسلے میں دیا کہ آپ دو عورتوں سے، تین عورتوں سے اور چار عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ دو عورتوں سے اور تین عورتوں سے اور چار عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ ڈر ہوگا، جیسے ہم ڈرپوک لوگ ہیں کہ بھئی ہم انصاف نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر فواحدتن، تو ایک پہ گزارا کرو۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہیں، عدل نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ایک بیگم پہ گزارا کریں، اور یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ لیکن پھر اس کے بھی حقوق ذکر کیے۔ سب سے پہلا حق، آت النساء صدقاتہن نحلا، عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ بعض لوگ تو اس کو احسان جتلا کر دیتے ہیں کہ جی میں نے مہر دے دیا، میں نے یہ کر دیا، اس میں تو احسان جتلانے کی کوئی بات ہی نہیں، یہ تو اس کا حق ہے۔ مہر عورت کا حق ہے جو اسلام نے اس کو عطا کیا ہے۔ اگر آپ نے مہر دے دیا تو آپ نے اپنے فریضے کو، اپنی ذمہ داری کو ادا کر دی، الحمدللہ، اچھی بات ہے۔ تو فرمایا کہ یتیم عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نمبر دو، جب نکاح کرو تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عدل و انصاف کرو۔ تیسرا حکم یہ دیا کہ اس کو اس کا مہر خوشی کے ساتھ دے دیا کرو، یہ اس کا حق ہے۔ اور چوتھا حکم یہ دیا کہ اگر تمہارے تربیت میں کچھ یتیم بچے ہیں، نا سمجھ ہے، تو ان کو ان کا مال حوالہ مت کرو جب تک وہ نکاح کے عمر کو نہ پہنچ جائے۔ بعض دفعہ بچے نا سمجھ ہوتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن بالغ ہونے کے باوجود بھی اس میں سمجھداری نہیں ہوتی۔ 15 سال کی عمر میں بچہ بچی بالغ تصور کیے جاتے ہیں، لیکن سمجھدار نہیں تصور کیے جاتے۔ سمجھدار بننے کے لیے 8-10 سال اور ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ بالغ ہوتے ہی آپ ان کے مال ان کے حوالے کر دیں، ابھی ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے، ابھی ان کو اتنی عقل میں پختگی نہیں ہے، ممکن ہے کہ جو پیسہ ان کے والدین نے کمایا وہ ضائع ہو جائے اور وہ پریشانی میں چلے جائے۔ تو فرمایا کہ وابتلوا الیتاما، اسے جانچتے رہو یہاں تک کہ یہ پختہ عمر کو پہنچ جائے۔ اگر تم نے اس میں پختگی دیکھی، آنستم منہم رشدن، سمجھداری دیکھی، پھر اس کا مال اسے دے دو، حوالے کر دو گواہوں کے سامنے کہ بھئی یہ آپ کے والد کی جائیداد ہے، یہ آپ کی زمین ہے، یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ آپ کی چیز ہے۔ لیکن جب تک اس میں سمجھداری، اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ سمجھداری کی عمر تقریباً 25 سال کی عمر ہے، جب وہ 25 سال کی عمر کو ایک نوجوان پہنچتا ہے تو یہ سمجھداری والی عمر کہلاتی ہے، اس عمر میں پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت کا حکم ذکر کیا۔ وراثت کا قانون ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی اولاد ہے، مثال کے طور پر اس کا ایک بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، تو ایسی صورت کے اندر، اور اس کی بیوی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کے جائیداد کا 12.5% اس کی بیوہ کو ملتا ہے۔ 100 روپے ہیں، ساری چیزوں کو جمع کیا جائے گا، اور سب چیزوں کو جمع کرنے کے بعد مثال کے طور پر اس کے 100 حصے بنا دیے گئے، 100 میں سے 12.5% اس کے مرحوم کے بیوہ کو ملے گا، اور جو 87.5% رہ جائے گا اس کے، مثال کے طور پر ہم نے مثال بنایا کہ بھئی اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے، تو اس 87% کے چار حصے بنائے جائیں گے، چار برابر حصے بنائے جائیں گے، ان میں سے دو حصے بیٹے کو ملیں گے اور بقیہ دو حصے، ایک حصہ ایک بیٹی کو ملے گا اور دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو ملے گا. یعنی مثال کے طور پر 100 روپے ہیں تو 50 روپے بیٹے کو ملیں گے، 25 روپے ایک بیٹی کو ملیں گے اور 25 روپے دوسری بیٹی کو ملیں گے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تقسیم انصاف والی نہیں ہے، بیٹی کمزور ہے اس کا حصہ بھی کم ہے، ہونا چاہیے کہ اس کا حصہ زیادہ ہو، لیکن اگر اس پر غور کریں گے تو یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر کام وہ 100% انصاف اور عدل ہے. لڑکے کو 50 روپے ملے اور لڑکی کو 25 روپے ملے. لڑکا جب نکاح کرے گا تو یہ اپنے نکاح میں خرچہ کرے گا، اپنی بیوی کو مہر ادا کرے گا. بچی کا جب نکاح ہوگا تو اس کے خرچ کا ذمہ دار اس کا والد ہے، والد نہ ہونے کی صورت میں اس کا بھائی ہے، اور جب اس کا نکاح ہوگا تو اس کو مہر ملے گا. ہم یوں سمجھ لیں کہ 50 روپے لڑکے کے پاس تھے، اس نے 25 روپے مہر میں دے دیے، اس کے پاس 25 روپے رہ گئے. لڑکی کے پاس 25 روپے تھے، اسے مہر میں 25 روپے مزید مل گئے، اس کے 25 تو 50 ہو گئے اور لڑکے کے 50 25 ہو گئے. پھر جب اس کا نکاح ہوگا لڑکے کا تو بیوی کا خرچ کس کے ذمے ہوگا؟ لڑکے کے ذمے ہوگا. پھر آگے اس کی اولاد پیدا ہوگی، اولاد کی خرچ کس کے ذمے ہو؟ اس کے ذمے. اور اس بچی نے جب نکاح کیا تو اس کا خرچہ شوہر کے ذمے، اس کے بچے ہوتے ہیں تو ان کا خرچہ شوہر کے ذمے، عورت کے ذمے کوئی خرچہ نہیں. لہذا یہ جو اسلام کی تقسیم ہے کہ بچی کو 25 روپے اور لڑکے کو 50 روپے، یہ عین عدل اور انصاف ہے. اس لیے کہ لڑکا اپنے خرچ کا بھی ذمہ دار، اپنی بیوی کے خرچ کا بھی ذمہ دار، اپنی اولاد کے خرچ کا بھی ذمہ دار، اور ماں ہے ماں کے خرچ کا بھی ذمہ دار، اور لڑکی اپنے خرچ کی ذمہ دار نہیں ہے. باپ کی موجودگی میں باپ ذمہ دار ہے، بھائی کی موجودگی میں بھائی ذمہ دار ہے، شوہر کی موجودگی میں شوہر ذمہ دار ہے، بیٹے کی موجودگی میں بیٹا ذمہ دار ہے. خاتون پر اپنا کوئی خرچ نہیں، اس کے 25 روپے ثابت پڑے ہوئے، مہر اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ مل ملا کر اس کے پیسے ثابت ہے، شوہر کا خرچہ ہوتا چلا جاتا. ہماری بیگم کبھی کہتے ہیں پیسے دیں، کبھی تمہارے پاس جو اس میں سے خرچ کرو، کہیں اس میں سے نہیں آپ دو، کبھی اس میں سے خرچ کرنے کوئی گناہ تو نہیں ملتا. تو عورتیں انہیں جو اپنے پیسے رکھے ہوتے ہیں نا، اس میں سے خرچ کرنا وہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ کہ عورت اپنے پیسے میں سے کبھی گھر کے لیے دودھ سبزی منگا لے، نان پیسے آپ نکالیں، تو ان کا سارا جمع ہو رہا ہے اور ادھر مرد کا خرچ ہو رہا ہے. تو اسلام نے جو تقسیم بتلائی ہے یہ تقسیم عین انصاف اور عدل کی ہے. البتہ اس میں یاد رکھے کہ وراثت کے اندر جو کچھ بھی والد کے ملکیت میں ہوگا ان سب میں بیٹے بیٹی سب کا حق ہوگا. بعض دفعہ بھائی کہتے ہیں جی وہ تو فلاں، بس مکان میں ہی بہن کا حصہ ہوگا، مکان میں ہوگا بس، کیش میں ہوگا بس، اور آگے نہیں، بس بس بس. بہن کا جو ہے وہ دکان میں کاروبار میں تو ہم تھے، بہن کا تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کا. بھائی آپ کو تو آپ کا خرچہ جو بھی والد نے طے کیا ملتا رہا، لیکن بنیاد والد ہے، والد کی ملکیت میں. ہاں آپ کی اپنی کوئی چیز ہے، آپ نے اپنا کوئی کام شروع کیا، وہ آپ کا ہے، وہ آپ کے بچوں کا ہے، لیکن والد کا جو کچھ بھی ہوگا، وہ مکان ہو، وہ دکان ہو، وہ گاڑی ہو، وہ کیش ہو، وہ کاروبار ہو، وہ جائیداد ہو، وہ زمین ہو، جو بھی چیز ہوگی جو والد کی ملکیت ہے، ان سب چیزوں میں جس طرح بیٹے کا 50% حصہ ہے، بیٹی کا اس میں 25% حصہ ہے، ہر ہر چیز کے اندر وراثت میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو خود ذکر فرمایا، اس کو کسی مولوی صاحب پہ نہیں چھوڑا کہ وہ تقسیم کرے، کسی دارالافتاء پہ نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو ذکر فرمایا، بیٹی کا حصہ، بیٹے کا حصہ، بیوی کا حصہ، ماں باپ کا حصہ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا۔ آگے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے توبے کا ذکر کیا، اور یہاں ایک جرم ذکر کیا ایک قوم کا۔ ایک قوم گزری ہے، قوم لوط، کہ جو بہت ہی بے حیائی کے اندر پڑ گئے تھے، اور وہ بے حیائی میں اتنے آگے نکل گئے کہ مرد مردوں سے اور عورت عورتوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سخت سزا دی تھی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فطمسنا اعینہم اندھا کیا انہیں، نمبر 2 یہ کہ ان کی بستی کو اللہ نے اٹھا لیا تھا اور زمین پر پٹخ دیا تھا، اور نمبر 3 یہ کہ فرشتے نے چیخ ماری تھی، اور نمبر 4 یہ کہ ان پر پتھراؤ کیا تھا۔ تو بے حیائی یہ معاشرے کا بڑا بدترین ناسور ہے، کسی انسان کے اندر، کسی گھر کے اندر، کسی فیملی کے اندر، کسی خاندان کے اندر بے حیائی کا آنا وہ بہت ہی تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، 4 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے غضب میں رہتے ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہے۔ نمبر 1 وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ آج کل بہت سارے نوجوان نظر آتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، انہوں نے بال پیچھے باندھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کو لڑکی بننے کا کیا شوق ہے، یعنی باطل کو دیکھا دیکھی وہ ہر اس برے کام کو کرنے کو تیار ہے کہ جس سے شیطان خوش ہو اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ تو فرمایا کہ یہ 4 لوگ اللہ کے غضب میں ہیں اور اللہ ان سے بہت سخت ناراض ہے۔ نمبر 1 وہ نوجوان، وہ لڑکے جو لڑکیوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور نمبر 2 وہ لڑکیاں جو لڑکوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ بہت ساری لڑکیاں بال کاٹ دیتی ہیں لڑکوں کی طرح، حرام، گناہ کبیرہ، اللہ کے غضب میں، ان پر خدا کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ اور فرمایا نمبر 3 وہ لوگ جو بے حیائی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، فحاشی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور نمبر 4 وہ لوگ کہ مرد مرد سے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے غضب میں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہے۔ تو ہمیں اپنے گھروں کو، اپنے ماحولوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بے حیائی کے ماحول سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بے حیائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان میں حیا نہیں ہوتا تو وہ ہر قسم کا گناہ کر لیتا، اس لیے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا ہے۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے توبے کا ذکر کیا کہ توبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا قبول کرتا ہے جن سے غلطی ہو جائے اور پھر وہ فوراً توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو فرمائے فوراً توبہ کرے، اللہ کے بارگاہ میں رجوع کرے، اور فرمائے ان کی توبائیں قبول نہیں ہوتی جو زندگی بھر گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے تو کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، یعنی موت کا فرشتہ آ جائے اور اب یہ توبہ کرتا ہے، فرمائے ایسے حال میں توبہ قبول نہیں ہوتی، توبہ زندگی میں قبول ہوتی ہے. تو ان کوتاہیوں سے جو ہماری زندگیوں میں بہت ساری ہوتی ہے انسان کو توبہ کر لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے, اور خصوصاً بے حیائی سے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اخیر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے کی جو آخری آیت ہے, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر گزاری کی زندگی گزارو اور ایمان کی زندگی گزارو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ کو عذاب کیوں دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی ہم سے ڈرتا ہے جو ہمیں سزا دے, یا اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی خائف ہے؟ فرمایا اگر تم شکر گزار والی زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا. وکان اللہ شاکرًا علیمًا, اور اللہ بڑے قدردان ہے. کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ انسانی زندگی کے اندر اگر دو چیزیں آ جائے, صبر اور تقویٰ, تو ایسا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا, ایسا انسان کبھی پستی میں نہیں جاتا, یہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. صبر اور تقویٰ کامیابی کے اصول ہیں. تو صبر کا دوسرا جوڑا شکر ہے. انسانی زندگی صبر اور شکر پر مشتمل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خوشی ملتی ہے یہ شکر ادا کرتا ہے, اگر تکلیف ملتی ہے یہ صبر کرتا ہے. تو شکر اور صبر اور تقویٰ اگر یہ انسانی زندگی میں آ گئے, اور توبہ, گناہوں پر ندامت اور استغفار, اگر یہ چار چیزیں انسانی زندگی میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ہمیشہ کامیاب رکھتا ہے, اور ایسا انسان کہیں بھی ناکام نہیں ہوگا. جس کی زندگی میں صبر ہو, جس کی زندگی میں شکر ہو, جس کی زندگی میں تقویٰ ہو, جس کی زندگی میں توبہ و استغفار ہو. غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, فوراً توبہ, فوراً استغفار, گناہوں سے بچ بچا کر چلنا. اور اگر خوشی ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ الحمدللہ. اور اگر کوئی تکلیف ہے, صبر, رجوع اللہ, اللہ سے دعائیں اور اللہ سے مدد مانگنا. یہ چار چیزیں انسانی زندگی میں آ جائے تو ایسا انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا. کسی بھی میدان میں یہ ناکام نہیں ہوگا, یہ کامیاب ہوگا اور یہ ہمیشہ ترقی کرے گا. یہ کامیاب لوگوں کی صفات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.